السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ہیں ال سینڈوز۔ میڈیم ویب 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری ان نشریات کو سماعت فرمائیے۔ آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں اور ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر ہم آپ کو بتاتے ہیں، 1-0800-77789-0800-77789-0800-77789۔ پروگرام جہاں رنگ میں آج ہم تفصیل سے جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں، آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں۔ پاکستان افغانستان تعلقات کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں، بلیم گیم کے بارے میں، مشترکہ ورکنگ گروپ کے بارے میں اور پاک افغان تعلقات میں امریکی رول کے بارے میں۔ پھر امریکہ میں ایک نئی کنٹروورسی کا آغاز ہوا جس کا تعلق ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ایک متنازع میمو کا اجرا ہے، جس میں پارٹی کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے اعلی عہدیداروں پر اختیارات سے تجاوز کرنے کا الزام ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے سیاسی سطح پر؟ اور آخر میں بات کریں گے امریکہ کے نیوکلیئر پوسچر ریویو کے بارے میں، جس میں پینٹاگون نے اپنی جوہری صلاحیت اور کسی حملے کی صورت میں تحفظ کے بارے میں معلومات دی ہیں۔ نیوکلیئر پوسچر ریویو کیا ہوتا، کیا ہے، کیوں ضروری ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، نیوکلیئر فزکس سے پوچھیں گے اور اسرائیل اور فلسطین معاملے پر بھی ماہرین سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے عارف انصار، یہاں امریکہ ہی سے سرور احمد زئی، جو کہ افغان تجزیہ کار ہیں اور سابق صدارتی امیدوار بھی رہے ہیں افغانستان کے، اور اس کے علاوہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں طارق احمد یعنی سنگین شاہ۔ تو آئیے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان مخالف دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ یہ بات مشترکہ ورکنگ گروپ کے کابل میں ہونے والے پہلے اجلاس کے موقع پر پاکستانی وفد کی قیادت کرنے والی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا نے اجلاس کے دوران کہی۔ ترجمان دفتر خارجہ محمد فیصل نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بتایا کہ سیکرٹری خارجہ کا کہنا یہ تھا کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بجائے مربوط تعاون کرنا چاہیے۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب افغانستان کی طرف سے اپنے ہاں ہونے والے حالیہ دہشت گرد واقعات میں پاکستان کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اور جمعے ہی کو افغان صدر اشرف غنی نے قوم سے اپنے خطاب میں دعویٰ کیا کہ پاکستان طالبان کا مرکز ہے اور عسکریت پسندوں سمیت دیگر دہشت گرد گروپوں کے خاتمے کے لیے عملی اور واضح اقدام کرنا ہوں گے۔ پاکستان ایسے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتا آیا ہے کہ وہ افغانستان میں قیام امن اور اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے عزم پر قائم ہے۔ رواں ہفتے ہی افغان انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ اور وزیر داخلہ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ یہ ہے کچھ پس منظر۔ اس ساری صورتحال کے تناظر میں معروف دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں،
ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کے جب تک رشتے ٹھیک نہیں ہوں گے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ افغانستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں، اور وہ ہر ممکنہ کوشش کرے گا جو بھی اقدام لینے ہوں۔ پاکستان کا ہمدردانہ اگر رویہ ہو، افغانستان کو منایا جائے اور کوشش کی جائے کہ ان کو حقائق وہ دیکھیں۔
یہ تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں اپنے ماہرین سے۔ سرور احمد زئی سے پہلے بڑا پرانا اور تسلسل سے کیا جانے والا سوال ہے سرور صاحب، کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے، جبکہ دونوں جانب سے تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی ہے، کیا کہیں گے؟
جی بالکل، میرے خیال میں آج کل تو حالات اس طرح ہے کہ کافی ریڈ لائن تک پہنچ گئی ہے، جو ہم نے دو سال پہلے بھی بتا رہا تھا کہ حالات بہت سنگین ہیں، لیکن دن بہ دن پاکستان افغانستان کے رابط خراب ہو رہے، افغانستان میں سیکیورٹی سچویشن خراب ہو رہے، پاکستان کے انٹرنیشنل امیج آج کل کافی صدمہ اس کو پہنچا ہے۔ تو میرے خیال میں دونوں کنٹری کو، لیڈرز کو اور جو انٹرنیشنل انفلوئنشل کمیونٹی ہے، جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، چائنا ہے اور ریجنل پاور انڈیا، میرے خیال میں ان کو آپس میں یہ سارا سچویشن حل کرنا، یہ صرف افغانستان اور پاکستان کی پرابلم نہیں ہے، یہ میرے خیال میں ریجنل پرابلم ہے، اور پاکستان کے جو اندیشے، پاکستان کی ڈیلیگیشن کو یا پاکستان کے لیڈرشپ کو کلیئرلی بتانا ہے کہ ہمارا وہاں پہ سب سے بڑا خدشہ جو ہے انڈیا ہے، ہمارے بارڈر پہ انڈیا ہے، وہ ہمارا اس طرح دشمن ہے کہ انڈیا کے ساتھ سمجھوتے ہیں, انڈیا کے ساتھ مطلب پولیٹیکل نارملائزیشن کوئی آسان بات نہیں ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے, افغانستان کی طرف شمالی بارڈر ہے, یہ سیف ہو ہمارے لیے. ایک اسٹریٹیجک فلو وے ہوگا, اگر خدا نہ خاصا کچھ ہو جائے تو ہمارے لیے سیکیورٹی ہوگا وہاں پہ. تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان نے بھی اس طرح ایک اسٹریٹجی اختیار کی ہے جو وہاں پہ لوگ سفر ہو رہے ہیں, خود بھی سفر ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل کنڈمنیشن بھی زیادہ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں جب تک پاکستان اور انڈیا کا جو سچویشن حل نہیں ہوگا, افغانستان کا مشکل آسانی سے حل نہیں ہو سکتا.
شاہ صاحب, پاک افغان مشترکہ ورکنگ گروپ کا کابل میں پہلا اجلاس آج منعقد ہوا ہے, جس کا مقصد انسداد دہشت گردی, خفیہ معلومات کے تبادلے, فوجی معاشی اقتصادی تجارتی راہداری روابط, پناہ گزینوں کی واپسی اور باہمی روابط پر توجہ دینا ہے. یہ گروپ اس ساری صورتحال کے اندر کتنا مؤثر ثابت ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا امکانات دیکھتے ہیں؟
جہاں تک اس گروپ کی پانچ چھ جن کو آپ نے سمرائز کیا, ان کا تعلق ہے, اس کے اوپر کسی نہ کسی شکل میں بات چیت کافی عرصے سے ہوتی رہی ہے. اب جب یہ گروپ ایک بنا ہے, اس شاید جن پانچ نکاتی ایجنڈے کے اوپر اور زیادہ فوکس کے ساتھ کام ہوگا, اور ان کے اوپر اگر کمیٹیز تشکیل دی جائیں تاکہ ان کمیٹیز کے ذمہ پھر ذمہ واریاں لگائی جائیں, ان کے لیے بجٹ مختص ہو اور ان کے پھر بائیلیٹرل ریلیشن شپس آگے بڑھائی جائیں, تو اس سے خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے ان پانچ فرنٹس کے اوپر پیش رفت ہونے سے. اب ان حالات میں اکثر جو مین وجہ ہے جو کہ ان چیزوں کو انڈر مائن کرتی ہے, اس میں پاکستان اور افغانستان کی طرف سے ایک دوسرے کی سنسیریٹی کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں, اور یہ ایک صرف ڈسکورس کی حد تک یہ کارروائی ہے, صرف یہ بات چیت کی حد تک یہ کارروائی, اس میں کوئی سنجیدگی سے اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے. جہاں تک افغانستان کی طرف سے پاکستان کے الزامات لگنے کا تعلق تھا, ایک حد تک وہ ایک وقت تھا کہ صرف وہ الزامات لگاتے تھے, آج کل کے دور میں پاکستان افغانستان کے اوپر الزامات لگاتا ہے کہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے اڈے ہیں, وہاں سے پاکستان کے اوپر کارروائیاں ہو رہی ہیں, اور اسی قسم کے الزامات جو کہ عرصہ دراز سے افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ لگاتے تھے وہ جاری اور ساری ہیں. بنیادی بات یہ ہے جو کہ جن پانچ بنیادی نکات کے اوپر یہ ایجنڈے کے اوپر یہ پی اے پی سی کی جو میٹنگ ہوئی ہے, اگر اس کو آگے بڑھایا جائے تو نہایت بہتر ہوگا, مگر اس میوچل ٹرسٹ کے فقدان کی وجہ سے اس میں کوئی خاص پیش رفت ہوتی ہوئی اس وقت جو کہ ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی خاص پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی.
اچھا عارف انصار صاحب, امریکہ پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں کے حوالے سے ایک اہم مقام رکھتا ہے. ابھی آپ سرور احمد زئی صاحب کو سن رہے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں ریجنل ایلیمنٹ بھی بڑا محسوس کیا جانا چاہیے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو اب تک ایسا کیوں نہیں ہو سکا کہ ایک قائدانہ رول ادا کرتے ہوئے امریکہ ان دونوں ملکوں کے تحفظات دور کرنے اور مفاہمت کرانے کی کوشش کرے؟
جی بیجت, امریکہ کا اس میں اپنا انٹرسٹ ہے, ظاہری بات ہے کہ جو امریکہ کی پالیسی ہے اس میں ظاہری بات ہے جو امریکہ کی انوالومنٹ افغانستان میں ہوئی 9/11 کے بعد القاعدہ کے پیچھے وہ گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ طالبان نے سپورٹ کیا تھا القاعدہ کا, اسامہ بن لادن کو, وہ بھی اس میں شامل ہو گئے اور ابھی تک وہ جنگ چل رہی ہے کہ طالبان کے خلاف بھی جو ہے ملٹری آپریشن جاری ہیں. امریکہ کی پالیسی میں ظاہری بات ہے جس وقت ٹرمپ صاحب نے بھی نئی پالیسی کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفینس ڈپارٹمنٹ نے بھی اپنی پالیسیز کا اعلان کیا, اس میں ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ وہ اب جو ہے ایکسٹریمسٹ گروپ کے خلاف جنگ تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس میں ریئلائز کیا گیا ہے کہ جو گلوبل پاورز ایڈورسریز ہیں جس میں چائنا اور روس کا نام لیا گیا ہے کہ اس کو زیادہ فوکیت دی جائے گی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مطلب جہاں بھی یہ مختلف معاملات چل رہے ہیں اس کا ایک لوکل پہلو تو خیر ہے جہاں پہ یہ کانفلکٹ جاری ہیں, اس کا ایک ریجنل پہلو بھی ہے, لیکن ہم یہ نہ بھولیں کہ اس کا ایک گلوبل پہلو بھی ہے, اور افغانستان بھی اس چیز کے بیچ میں پھنس چکا ہے. تو امریکہ کی بھی جو مفادات ہیں وہ گلوبل پاور ہے, اس کے مختلف جگہ میں دنیا میں انٹرسٹ ہے, اور ان سب کو وہ الائن کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے جس حد تک پاسبل ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ اس میں ڈیفیکلٹیز ہیں. جس طرح سرور صاحب نے بھی بات کی کہ انڈیا پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں اس کی وجہ سے جو معاملات چل رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اب چین اور امریکہ کے جو معاملات چل رہے ہیں, اور کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ چین بھی کسی حد تک سوچ رہا ہے کہ
واخان بارڈر کی طرف شمال میں کوئی بارڈر اپنا ملٹری بیس بنائے. ابھی اس کا خد و خال سامنے نہیں آ رہا کہ کیا اس کے رول ہوں گے, لیکن ایک قسم سے وہ افغان ملٹری کی کیپیسٹی بلڈنگ کی کوشش کرے گا. تو اس کے مختلف پہلو ہیں جو آپ کا سوال تھا, اور امریکہ اس کو مختلف طریقے سے ایڈریس کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. اس حد تک کامنیلٹی ہے, کنسنسس ہے تمام پاورز میں کہ جو جیسے گروپ ہیں آئی ایس, داعش ٹائپ, القاعدہ, ان کے خلاف میرے خیال تمام انٹرنیشنل پلیئرز کے درمیان کنسنسس ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن جب ہم ان سے نیکسٹ لیول کے گروپس آ جاتے ہیں جن کو ہم AQN ایسوسیٹس یا داعش این ایسوسیٹس کہتے ہیں, اس میں پھر تفرق آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن پھر اس میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اب سب پارٹیز ریئلائز کر رہی ہیں کہ پیس یا پروسیس یا ریکنسیلیشن کی طرف جانا ہے, اور وہ بات چیت آگے بڑھتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں پیٹرن ہے کہ جب بھی آگے بات بڑھتی ہے, جب
پیچھے چلی جاتی ہے, پھر
تو پھر اس طرح کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں کہ تمام تعلقات کو درہم برہم کر دیا جائے. تو اس چیز پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ایسی قوتیں ہیں جو کہ نہیں چاہتی کہ امریکہ, افغانستان, پاکستان کے تعلقات اچھے ہوں یا معاملات جو ہیں وہ ریزالو ہو جائیں. کیونکہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں, جس میں آپ نے بھی اپنے پس منظر میں بتایا کہ یہ باتیں ریپیٹ ہی ہم کر رہے ہیں کہ جو ہی ایک طرف بات بڑھتی ہے کچھ معاملات اچھے جاتے ہیں, ہونے کی کوشش کرتی ہے اور یہ معاملات
الٹ جاتے ہیں. بالکل
جی.
تو سرور صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہم اس کو اس انداز میں دیکھ سکتے ہیں کہ خود افغان حکومت کے آپس میں جو ان کے اندرونی اختلافات ہیں, جب ملک کے اندر جو جاری صورتحال ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ مختلف صوبوں کے گورنروں کا جو تقرر ہے یا ان کی تقرری ہے, اس کے حوالے سے جو خود سیاسی مسائل ہیں وہاں پر افغانستان کے, اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کسی بہتر سمت آگے نہیں بڑھے, یا پھر یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے جیسا کہ ابھی عارف انصار صاحب کہہ رہے تھے کہ کون سی قوتیں ایسی ہیں جو یہ نہیں چاہتی؟
میرے خیال میں آج کل نہیں ہے کہ ریجنل وار لورڈ جو افغانستان میں جو گورنرز ہے یا مطلب گورنمنٹ میں جو ہائی لیول رینکنگ ہے یا کیبینٹ ممبرز ہے, یہ ابھی کوئی نیا قصہ نہیں ہے, پہلے سے بھی تھا. کردے کہ گورنمنٹ بھی یہ لوگ تھے, اسٹرانگ لوگ, اور ان لوگوں کو نہ صرف ریجنل انٹیلیجنس آف پاور کی سپورٹ ہے بلکہ انٹرنیشنل انٹیلیجنس آف پاور کی سپورٹ بھی ہے. انہوں نے طالبان کے خلاف کافی جدوجہد کیا تھا, تو ان کا لنکس اور ان کا ریلیشن شپ ابھی تک ہے, اور وہ انٹرنیشنل ریجنل پاور جو ہے ان کو رکھتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن شاید ان کے کام آ جائے یہ وار زون. تو میرے خیال میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی افغانستان کے گورنمنٹ میں پہلے بھی تھا, ابھی بھی ہے, آج کل تو ایک ذرا زیادہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ ڈیوائڈر ہے. تو میرے خیال میں پاکستان افغانستان کے درمیان روابط جو خراب ہو رہے ہیں, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ طالبانوں کی ایکٹیویٹیز کافی زیادہ ہو گئی, اور ان کے اٹیکس آج کل جو اربن ایریاز ہے یا سٹیز ہے, جو آج کل ہم نے دیکھا دو تین ہفتے میں کتنے خطرناک حملے ہوئے. تیسرا یہ کہ طالبان آج کے نیگوشیشن ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ بھی افغانستان کے گورنمنٹ پولیٹیکل سسٹم کو ذرا فرسٹریٹڈ کر رہے, جو پاکستان کو کنٹینیوسلی بلیم کر رہے کہ پاکستان ان کو نیگوشیشن ٹیبل پہ نہیں لاتے. دوسرا یہ کہ جو امریکن آج کل جو پالیسی ہے اس نے بھی پاکستان کو ذرا خفا کیا ہے, اور امریکن پالیسی وہاں پہ نہ صرف افغانستان کے ایریا پہ بیس ہے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ چائنا کو کنٹین کرے, انڈیا کو سپورٹ کرے. تو یہ جو پالیسی تھا پاکستان کو خود بھی پتہ ہے کہ پالیسی کا کیا مطلب ہے. تیسرا یہ کہ افغانستان کے گورنمنٹ آج کل ایک سال کچھ مہینے رہ گئے, وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سمجھوتا ہو جائے طالبان کے ساتھ یا بات چیت شروع ہو جائے, اور طالبان بھی اس کمزور افغانستان کے گورنمنٹ کی اس کمزوری کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں کہ نیگوشیشن نہیں ہونی چاہیے تاکہ یہ گورنمنٹ فیل ہو جائے. تو اس لیے کافی فیکٹرز ہیں جو پاکستان افغانستان کے تعلقات آج کل اس حد تک پہنچ گئے.
عارف انصار صاحب, یہ فرمائیے گا کہ عشروں سے جنگ اور خانہ جنگی جیسی صورتحال سے دوچار افغانستان میں جمہوری نظام کے مضبوط ہونے کی کیا صورت دیکھتے ہیں؟ دارالحکومت کابل کے باہر حکومت کو اپنی رٹ مضبوط کرنے کے لیے انتظامی بنیادوں پر کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟
جی بہجت, اس میں تو بہت سارے پری ریکوزٹ ہیں کہ کب ایک ملک جو ہے میچور ہو جاتا ہے اور جمہوری روایات برقرار کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اس میں, اور اس کی جو فاؤنڈیشن میں جو چیزیں شامل ہیں تو وہ تو بہت ساری ابھی مسنگ ہیں افغانستان میں. تو یہ ایکسپیکٹ کر لینا کہ ایک دم جو ہے وہاں پہ جمہوریت فروغ پانی شروع ہو جائے گی, وہ بہت ایک کیا کہیں گے لیبوریس پروسیس ہے, اور اس میں اب اس تفصیل میں جانے کا وقت تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ میرا خیال ہے پہلے لیول پہ تو وہی لا اینڈ آرڈر کی بات ہے کہ پورے ملک میں وہ ہو, اور افغانستان میں وہ مشکلات بھی اپنی جگہ ہیں, کرپشن کا کے معاملات ہیں وہ بھی اپنی جگہ برقرار ہیں. جو ایک امریکہ کا ادارہ ہے جو افغانستان میں اکاؤنٹیبلٹی اور اس کو اوپر سیگار کے نام سے اس کا انسٹیٹیوشن کا نام ہے, ان کے جو لیڈر ہیں سربراہ ہیں انہوں نے ریسنٹلی انٹرویوز دیے اور بیان دیے, تو انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ معاملہ اپنی جگہ ہے. تو یہ پیچیدگی تو افغانستان کے ساتھ ہے کہ جب تک اقتصاد سیکیورٹی یہ اچھی نہ ہو تو یہ ایکسپیکٹ کر لینا کہ جمہوریت فروغ پا جائے گی یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے.
شاہ صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک پیچیدہ صورتحال کے تناظر میں جہاں مختلف عسکری قوتیں برسر پیکار ہیں, کسی بھی نوعیت کے اتفاق رائے یا حکومت کے ساتھ عسکری قوتوں کی مصالحت کا کوئی امکان نظر آتا ہے یا اس طرف لے جانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
جیسے اس وقت کثیر جماعتی حالات میں جس میں ایک گروپ جو ایک لوز کوالیشن ہوتا ہے, ایک تو حکومت کے خلاف بھی لڑ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ, جیسے کہ افغانستان کی صورتحال ہے اس میں داعش جو ہے اور القاعدہ کی آپس میں بھی تناؤ ہے اور آپس میں بھی ان کی جنگ ہوتی ہے, اور یہ دونوں بھی کبھی گائے گائے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھی کاروائی کرتے ہیں اور الگ الگ فوکس بھی رہتے ہیں. ان حالات میں جب پھر اگر حکومت ایک گروپ کے ساتھ کسی قسم کی بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر دوسرا گروپ جان بوجھ کے حالات کو ڈی سٹیبلائز کرتا ہے تاکہ اس کو ایک بڑا حصہ ملے. ان حالات میں کسی ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو ایک اسٹریٹجی استعمال کی جاتی ہے کہ وہ حکومت ملٹرلی اپنے آپ کو اس حد تک بہتر کر لے کہ وہ یا تو سب گروپوں کو چھوٹے گروپوں کا سفایا کرے, ایک بڑے گروپ کو کسی حد تک ملٹرلی پیچھے دھکیل دے, اس کے بعد پھر ان کو نیگوشیشن کی ٹیبل پہ لا کے اور ان کے ساتھ بات کرے اور ان ساتھ
شاہ صاحب آپ کی بالکل لائن کٹ گئی, ہمیں بالکل سنائی نہیں دے رہا. پہلے ہم اپنے کچھ کالر سے اب بات کرتے ہیں, ہمارے پروڈیوسر زیادہ کوشش کرتے ہیں دوبارہ آپ سے بات ہو جائے, کیونکہ ایک سوال مجھے آپ سے اور کرنا ہے, ایک سوال سرور صاحب سے بھی اور کرنا ہے. لنڈی کوتل سے متین سلیمانی ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم متین صاحب. یہ متین صاحب آپ کی لائن بہت خراب ہے, سلیمانی صاحب آپ کی لائن بہت خراب ہے, ہمیں آواز نہیں آ رہی کیونکہ بیچ میں سے کٹ رہی ہے بالکل آواز. طارق چکتائی صاحب ہیں چونیا سے, السلام علیکم طارق صاحب.
وعلیکم السلام. ویسے تو میرا عارفان خان صاحب سے یہ سوال ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم ریپیٹڈ گفتگو ساری کر رہے ہیں, یہ بلیم گیم جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان چل رہی ہے, حالانکہ مضبوط پاکستان جو افغانستان وہ پاکستان کے مفاد میں بہت زیادہ بہتر ہے, لیکن جب اے پی ایس میں اٹیک ہوتا ہے تو وہ
بلیم گیم کی بات آپ نے کی, اس سے سوال ہم نے شروع کیا تھا. طارق صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ تھے تو ہم نے اس کا جواب بھی دے دیا تھا, سرور احمد صاحب نے شروع سے, ہم نے بات ہی یہاں سے شروع کی تھی. اور
جی سوال میرا یہ ہے عارف انصار صاحب سے, کیا افغانستان اپنی خارجہ پالیسی میں کس حد تک آزاد ہے کہ وہ اپنا آزادانہ فیصلہ کر سکے؟
اچھا بہت بہت شکریہ, ہم یہ بات کرتے ہیں بالکل عارف انصار صاحب سے پوچھتے ہیں. وانا سے عدنان وزیر. جی عدنان صاحب
وعلیکم.
وعلیکم السلام.
میں وانا سے عدنان وزیر شاہین کلب اس پیشتہ سے.
جی آگے تو بات نہیں کر رہے. عدنان وزیر صاحب نے اپنا کلب بتا دیا اور اس کے بعد عارف انصار صاحب سے ہم اس سوال کا جواب ضرور لیں گے, لیکن اس سے پہلے سرور صاحب سے بات کریں. سرور صاحب, آپ مستقبل قریب میں افغانستان میں استحکام یا امن و امان کی صورتحال کا کیا امکان دیکھتے ہیں؟ اب بہت سارے عشروں سے یہ صورتحال جاری ہے, کبھی تھوڑا سا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے, لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے بہت صورتحال خراب ہے. اس کے بارے میں آپ کی بڑی قریبی نظر ہے, آپ وہاں جا کر کام کرتے ہیں, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, کیا صورتحال ہے وہاں پر؟
بالکل جی, میرے خیال میں بدقسمتی سے افغانستان کا جو لوکیشن ہے نہ صرف آج کل بلکہ صدیوں صدیوں سے وہاں پہ مشکل ہو رہا ہے, لیکن آج کل وہ نہ صرف افغانستان پاکستان کا مشکل ہے, لیکن میں نے جو پہلے بتایا ایک ریجنل اور انٹرنیشنل مشکل بھی بن گیا ہے. افغانستان کا لوکیشن اس طرح ہے کہ دنیا کے اکثر جو اٹامک یا نیوکلیئر پاورز ہے اور جو امریکہ کے ساتھ کافی ان کے روابط خراب ہے, اگر رشیا ہے, چائنا ہے, پاکستان ہے, دوسری طرف پہ ایران ہے, تو یہ نقطہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے اسٹریٹیجیکلی بہت ضروری ہے, اور وہاں سے نکلنا وہ آسانی سے نہیں نکلتے. جب وہ نہیں نکلتے, چائنا بھی امریکن فورسز کو شک کی نظر سے دیکھتے, رشیا بھی دیکھتے, پاکستان بھی دیکھتے اور ایران بھی شک کی نظر سے دیکھتے. دوسرا یہ کہ یہ مشکل یہ کہ پاکستان اور انڈیا کا جو ریجنل ایشوز ہے افغانستان کی سیکیورٹی سچویشن پہ کافی زیادہ اثر کرتا ہے, اور یہ رائیولری وہاں پر بھی جاری ہے. تو میرے خیال میں افغانستان اور پاکستان جو ہے وہ ہمسائے نیبرنگ کنٹریز ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ سارے مشکلات حل کرنی چاہیے. میرے خیال میں نواز شریف کا جو گورنمنٹ تھا اس وقت, اور غنی جو نیا نیا پریزیڈنٹ بن گیا تھا, بہت اچھا چانس تھا کہ دونوں کنٹری ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائے, مشکل کو حل کرے. حتیٰ کہ افغانستان کے گورنمنٹ نے انڈیا کے ساتھ سارے اسٹریٹجک اور ڈیفینس ٹریٹیز فریز کر دیے, لیکن بدقسمتی سے پھر مشکلات بن گئی, اور جو طالبان کے لیڈرس کے جو اساسینیشن کی جو سچویشن تھے اس کی وجہ سے حالات خراب ہو گئی. تو میرے خیال میں آج بھی چانس ہے افغانستان اور پاکستان کے لیے کہ اپنے لوگوں کے لیے, ان کے خوش زندگی کے لیے, اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, اور خطے میں بصفت اچھا ہمسائے رہنے کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے, نہ انٹرنیشنل کمیونٹی. وہ انٹرنیشنل کمیونٹی آسانی سے چاہتا بھی نہیں.
بہت بہت شکریہ. سرور احمد زئی ہمارے ساتھ تھے. سرور صاحب آپ کا بہت شکریہ. اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ سرور صاحب امریکہ کے جس شہر سے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں اس کا وقت واشنگٹن کے وقت کے مطابق 3 گھنٹے پیچھے ہے, اس لیے ہم زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے آپ بہت صبح آپ کو اٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرنا پڑتی ہے, پھر بھی بات ہوگی. بہت بہت شکریہ. عارف انصار صاحب, آپ سے سوال کیا تھا ہمارے ایک سننے والے نے کہ افغانستان اپنی خارجہ پالیسی میں کس حد تک آزاد ہے پاکستان کے حوالے سے. عارف انصار صاحب سن رہے ہیں مجھے؟
ہلو.
ہاں جی جی عارف صاحب.
جی جی, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پہلو جو ہے وہ شاید جس طرح پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے, جس کا سوال تھا کہ افغانستان ایک ہیویلی ڈیپینڈنٹ اس وقت اکنامک ایڈ پہ بھی, ملٹری ایڈ پہ بھی, اور ان کو اپنے بجٹ بنانے میں ظاہری بات ہے فورن ایڈ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, تو اس سچویشن میں انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بنانا کسی بھی ملک کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اپنی ایک ٹسٹ کشمکش سے گزر رہا ہے, اور وہاں ڈبیٹ ہر وقت چلتا رہتا ہے کہ ان کی فورن ایڈ پہ ڈیپینڈنس ہے اور اس کی وجہ سے وہ کتنی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے افغانستان اس وقت ہے دو پہلوؤں پہ کام کرتا رہتا ہے. ایک طرف تو ٹھیک ہے کہ ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ معاملات ہیں جو سر فہرست ہیں افغانستان کے لیے, لیکن دوسری ٹریک پہ افغانستان بھی جو ہے اپنی گلوبل پاور اور ریجنل پاور سے اپنے تعلقات امپروو کر رہا ہے, جس میں چین بھی شامل ہے اور جس میں روس بھی شامل ہے, اور وہ اس ٹریک پہ بھی کام کر رہا ہے. اور ظاہری بات جس کا میں رپورٹ کا میں نے ذکر کیا تھا, جس کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ چین ملٹری بیس کرے گا یا نہیں کرے گا شمالی افغانستان میں, لیکن اگر کرے گا تو وہ پوری افغانستان کی حمایت سے ہوگا. تو اس چیز کی افغانستان کو ریئلائزیشن ہے کہ وہ اس کی ایک ڈیپینڈنس ہے, لیکن وہ اپنی اس ڈیپینڈنس کو ڈائیورسیفائی کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے اور اپنی کنیکٹیوٹی بڑھا بھی رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر پاکستان کے ساتھ ان کی مشکلات ہیں تو وہ سینٹرل ایشیا, نارتھ ایران الٹرنیٹیو روٹس بنا رہا ہے تاکہ اس کی جو مجبوریاں ہیں وہ کم ہوں اور ڈیپینڈنسز جو ہیں وہ کم سے کم رہیں, اور وہ کوشش کم از کم کر رہا ہے کہ اپنی انڈیپینڈنس کی طرف جائے, لیکن فی الحال ان کے لیے یہ کرنا ظاہری بات ہے مشکل ہوتا ہے.
شکریہ عارف صاحب. اب اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں لیکن پہلے اپنے کچھ کالر سے بات کر لیں. پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ ہیں اب اس وقت, ہم اپنے اگلے موضوع کے لیے ان سے بھی بات کریں گے. پروفیسر فیضان اور عارف انصار صاحب دونوں ہم سے بات کریں گے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ایک متنازع میمو کا جو اجرا ہوا ہے اس بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. لیکن پہلے ہم ڈھارا والا سے شوکت علی انجم صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شوکت صاحب.
وعلیکم السلام میڈم. شوکت علی انجم ڈھارا والا سے عرض کروں, مطلب بات دراصل یہ ہے کہ جب پاکستان اور افغانستان میں کوئی بھی ہلاکت ہوتی ہے تو افسوس ہمیں ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ آپس میں مل کر رہیں اور آپس میں مل کر اپنے مسائل حل کریں. پاکستان, افغانستان اور چائنا مل کر, میں بار بار کر بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان چائنا مل کر اپنے اتحاد بنائیں اور آپس میں اتحاد سے اپنے مسائل کو حل کریں.
بہت شکریہ جی. محمد یاسین صاحب سیالکوٹ سے, السلام علیکم یاسین صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جی یاسین صاحب کی لائن ڈراپ ہوگی. اٹک سے گلاب خان صاحب, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام میڈم. اب یہ ہے کہ دیکھیں وہ بڑے بڑے جو یہ ہستیاں ہیں نا, یعنی بگ پاور, یہ امن کے بھی علم بردار ہونے چاہیے اور اپنی پالیسی سے اگر امن کے راستوں میں اپنے بیانات سے کانٹے بچھانے سے پرہیز کریں تو امن کی کوئی صورت نکل آئے گی.
بہت شکریہ جی. گلاب خان صاحب تھے اٹک سے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں واشنگٹن سے عارف انصار اور بفلو یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر فیضان. السلام علیکم فیضان, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. عارف صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے شامل ہیں.
بات ہم السلام.
بہت شکریہ. امریکی کانگریس کے بارے میں کہ ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے ایک انتہائی متنازع میمو جاری کیا ہے جس میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے قانون کے نفاذ پر معمور چوٹی کے اہلکاروں پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے 2016 کے صدارتی انتخابات کے دوران روسی مداخلت کے بارے میں چھان بین کے مرحلے میں نگرانی کے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ سنتے ہیں. مختصر سی رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے مدثرہ منظر نے, آئیے وہ سنتے ہیں.
محکمہ انصاف اور ایف بی آئی دونوں کے اعتراضات کے باوجود صدر ٹرمپ نے اس دستاویز کو عام کرنے پر رضامندی ظاہر کی. ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ اس دستاویز میں لگائے گئے الزامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اعلی عہدیداروں نے روس کے بارے میں چھان بین کو سیاسی رنگ دیا. بعد میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
But I think it's a disgrace what's happening in our country. And when you look at that, And you see that and
میرا خیال ہے جو ہو رہا ہے یہ ہمارے ملک کے لیے حتق کی بات ہے. اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں اور دیگر بہت سی باتیں جو ہو رہی ہیں تو بہت سے لوگوں کو اس پر شرم آنی چاہیے اور اس سے بھی بدتر. اس دستاویز میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ٹرمپ کی صدارتی مہم کے معاون کارٹر پیج کی نگرانی کی اجازت حاصل کرنے کے لیے جو معلومات استعمال کی گئیں ان کے ذرائع کے لیے ڈیموکریٹس نے رقم فراہم کی تھی. دوسری جانب ڈیموکریٹس نے اس دستاویز کے عام کیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریپبلکنز نے بعض حقائق کو اس طور استعمال کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی مدد ہو اور خصوصی کونسل رابرٹ مولر کی سربراہی میں روس کے بارے میں چھان بین کی اہمیت کم ہو. ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈم شیف کہتے ہیں,
The point was to selectively declassify information so that it would support a narrative.
نقطہ یہ تھا کہ اس کے مخصوص حصے عام کیے جائیں تاکہ صدر کی موافقت میں بیانیے کو تقویت ملے. اپنے اقتدار کے اس پورے عرصے میں ٹرمپ اس چھان بین کو الزام تراشی کہتے رہے ہیں.
مدثرہ منظر سے آپ یہ رپورٹ سن رہے تھے جس میں انہوں نے سارا اس کا پس منظر بیان کیا کہ کیا اس کی صورتحال ہے, یہ میمو کیا ہے, اس کا تعلق کس چیز سے اور اس میں کیا کیا بات کی گئی ہے. ایک ایک کر کے ہم سوال کرتے ہیں. پروفیسر فیضان یہ بتائیے گا کتنا سنگین معاملہ ہے یہ سیاسی سطح پر.
جی سب سے پہلے سننے والوں کو سلام دعا اور پیار اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ایمان میں رکھے. دیکھیے یہ جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ ہے یہ ان کے لیے انتہائی سینسٹیو بات ہے اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ امپیچمنٹ سے لے کر کانگریشنل ہیئرنگ سے لے کر جو عدالتی کاروائی ہے وہاں تک پہنچتے ہیں. اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جو طاقت کی جو کھیل, طاقت کا جو کھیل ہوتا ہے اس میں ہر چیز سیاسی ہوتی ہے. ان دی گیم آف پالیٹکس ایوری تھنگ از پولیٹیکل, ان دی گیم آف پاور ایوری تھنگ از پولیٹیکل. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اب ان پر الزام یہ لگ رہا ہے کہ ریپبلکنز نے جو یہ میمو کو
ڈی کلاسیفائیڈ کیا ہے اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو جاری کیا ہے. اس میں جو معلومات دی گئی ہیں, انفارمیشن دی گئی ہیں, وہ سلیکٹیو ہیں, وہ جو ان کے اپنے پرپز کو آگے بڑھاتی ہیں, لیکن وہ ڈیٹیلز نہیں دی گئیں جو ان کے سٹینڈ کو یا ان کی پوزیشن کو سٹرانگ نہ کرتی ہوں. اس سے پہلے امریکہ کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ جو ایف بی آئی ہے وہ اس طرح سنگل آؤٹ کر لی جائے ایک ادارے کے طور پہ انتظامیہ کی طرف سے اور کانگریشنل ریپرزینٹیٹیوز کی طرف سے. اور یہ اگر ہم اس کی مماثلت دیکھنا چاہیں تو ہمیں پاکستان میں بھی اس کی مماثلت کچھ حد تک نظر آتی ہے اس وقت, جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ ریاست کا حکومت سے حکومت کے مخالف کیمپ میں تصور کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہا ہے, وہ ان کی انٹیگریٹی کو چیلنج کر رہا ہے. تو یہ کچھ کچھ ویسا ہی معاملہ ہے, لیکن یہاں پر کیونکہ جو یہاں کا میڈیا ہے اور یہاں کا سٹرکچر ایسا ہے, لیگل سٹرکچر بہت مضبوط ہے, تو میرا خیال ہے کہ اوور آل یہ جو ریلیز کرنا ہے ایسے میمو کو, یہ عقل مندی نہیں تھی اور میرے خیال میں یہ اچھا فیصلہ نہیں تھا, کیونکہ دوررس نتائج جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی پوزیشن کو نقصان پہنچائیں گے.
اچھا عارف انصار صاحب, وائٹ ہاؤس, ریپبلکن پارٹی اور ملک کے با اثر اداروں یعنی ایف پی آئی اور محکمہ انصاف کے درمیان اس متنازع میمو کے اجرا سے کس نوعیت کی محاذہ رائے کی صورت نظر آتی ہے, اور اگر روس کی مداخلت ریپبلکن پارٹی اور انتخابی مہم کے مخصوص ارکان کے درمیان کسی نوعیت کی ساز باز کی تصدیق ہوتی ہے تو اس کے دور اثرات کیا ہوں گے؟
جی, وہ اثرات تو اپنی جگہ ہیں, جس طرح یہ پروفیسر فیضان نے بھی کہا کہ امپیچمنٹ کی بھی ہے بات. آج کل جو ورڈ زیادہ یوز ہوتا ہے وہ کنسٹیٹیوشنل کرائسس کی بات ہوتی ہے میرا خیال ہے, لیکن جو سب سے امیڈیٹ نتیجہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے, ایک تو پولرائزیشن تھی امریکن سسٹم میں کہ جو کہ لانگ پارٹی لائنز بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کا نتیجہ اب یہ کہہ لیں یا یہ دوسری جو ایک اگلی سٹیج آ رہی جو کہ ہم دنیا کے مختلف ممالک کے لیے یوز کرتے ہیں کہ پولیٹیسائزیشن آف انسٹیٹیوشنز, تو وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ, ظاہری بات ہے حکومت ادارے جو ہیں انہوں نے آبجیکٹیولی کام کرنا ہوتا ہے, انہوں نے اپنے خیالات یا پولیٹیکل پارٹیز کی نظریوں کے مطابق اپنے ڈیسیجنز نہیں کرنے ہوتے, لیکن اگر آپ یہ ایلیمنٹ انٹروڈیوس کر دیتے ہیں الیجڈلی, یا ابھی ظاہری بات ہے اس کا ثبوت تو اور کوئی ڈیسیجن تو اس میں فائنل نہیں ہے, الیج کیا گیا ہے, لیکن اگر یہ اس طرح سے ہے تو بہت خطرناک بات ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ پولیٹیکلی انفلوئنس ہو جاتے ہیں اور وہ استعمال ہو رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھوں میں اپنے عزائم کے لیے, تو اس کے نتائج تو پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ سسٹم کی ایروژن ہوتی ہے, پھر اس میں آپ ہم ایک قسم سے کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے سسٹم میں. اور یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے اس پہلو کا کہ جو لابنگ کا ایلیمنٹ ہے وہ میرا خیال ہے ابھی بھی پوری طرح ابھر کے سامنے نہیں آیا کہ لابنگ فرمز جو ہیں وہ کر کیا رہی ہیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے لاز ہیں, ان کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے اور اس قانون کے تحت وہ آپریٹ کرتے ہیں, لیکن کیا وہ ان لاز کو وائلیٹ کر سکتے ہیں اور پیسے کے انفلوئنس میں وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس میں امریکہ کا انٹرسٹ نیچے چلا جاتا ہے اور فورن پاورز کے انٹرسٹ کو وہ ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اب یہ ساری انویسٹیگیشن جو چل رہی ہے اور جو معاملہ چل رہا ہے روس کی انوالومنٹ کے لحاظ سے, اس میں یہ سارے پہلو شامل ہیں. اب کس موقع پہ, ٹھیک ہے وہ ایک امیڈیٹ کرائسس تو اپنی جگہ کہ کس نے کیا, کیوں کیا, کس کے انفلوئنس کے تحت کیا, لیکن اس کے روک تھام کے لیے کے جو قانون ہے اس کا امپلیکیشن کیا ہے, اس کو کس طریقے سے روکا جائے گا, کیونکہ وہ پھر جو ہے وہ سسٹم کو ایروڈ کرنا شروع کر دیتا ہے, جو جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیسائزیشن جو ہو رہی ہے انسٹیٹیوشنز کی.
بہت بہت شکریہ عارف انصار صاحب نے ہمیں اتنا ہی وقت دینے کا وعدہ کیا تھا, بہت شکریہ عارف صاحب. چھٹی کے دن ہم آپ سے آپ کا وقت لیتے ہیں, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ, آپ سے میری پھر بات ہوگی. پروفیسر فیضان, اسی سلسلے میں ایک اور سوال میں آپ سے کرتی ہوں اور اس کے بعد ہم پروگرام میں اگلے آخری اپنے موضوع کی طرف چلیں گے. آپ یہ بتائیے گا کہ اس میمو کے سامنے آنے سے روس کے ساتھ امریکہ کے پہلے ہی سے کشیدگی کا شکار تعلقات کس حد تک متاثر ہوں گے, اور ان کے متاثر ہونے سے جو امریکہ اور روس کے مختلف جگہوں پر مختلف مفادات ہیں, جیسے روس کی مثال ہم دے سکتے ہیں, جیسے ساؤتھ ایشیا کے خطے میں افغانستان کے حوالے سے اور چین کے حوالے سے صورتحال کو دیکھا جا سکتا ہے, تو کہاں کہاں پر اس کا امپیکٹ پھر مرتب ہوگا؟
امریکہ کے تعلقات ہیں وہ کولڈ وار کے فوراً بعد کچھ عرصے تک اچھے رہے تھے, لیکن وہ ہمیشہ ایک کانفلکٹ, ایک سٹرگل کا شکار رہے ہیں. اور وہ جو کوشش یا سٹرگل جو ہے وہ یہ ہے کہ کون بڑا انفلوئنشل فیکٹر ہوگا ورلڈ پالیٹکس میں. جو ویکیوم پیدا ہوا تھا سوویت یونین کے ڈس انٹیگریٹ ہونے سے یا ختم ہونے سے, اس میں دو طاقتیں ابھری, ایک چائنا اور ایک امریکہ. امریکہ کو اس کو زیادہ فائدہ ہوا انیشلی, مگر اب چائنا جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکزرٹ کر رہا ہے. اور روس کی یہ حکمت عملی ہے کہ چائنا کے ساتھ مل کر امریکہ کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. اس سلسلے میں اگر امریکہ کے جو نظام حکومت ہے اس میں لوگوں کے اعتماد کو اگر ٹھیس پہنچتی ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ رشیا کو ہوتا ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ڈس ہارٹڈ ہو جائیں گے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ کی جو حکمت عملی ہے, خاص کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے, وہ کنسسٹنٹ نہیں رہی دنیا میں, کیونکہ وہ ڈسرپٹیو رہی ہے پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے لے کر جیروسلم کے کیپٹل ہونے تک. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروب میں اور فلسطینیوں کے ساتھ, ایران کے ساتھ, بہت سے جو انٹرنیشنل اور نیفٹا, یہ تمام جو انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہیں اس میں اب امریکہ جو ہے اس کو تصور کیا جا رہا ہے ایک ایسا ملک جس پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے اپنے ایگریمنٹس اور کانٹیکٹس کے بارے میں. اور یہ وہ حالات ہیں جس میں امریکہ کو ایک راستہ نکالنا ہے, جس میں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی جو پارٹی ہے, یا ان کا جو, میں پارٹی تو نہیں کہوں گا ساری, لیکن ان کے ساتھ جو ان کا حلقہ اثر ہے, اس میں یہ بات ہے, وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے جو اندرونی معاملات ہیں ان پر اتنی توجہ اور فوکس کیا جائے کہ امریکہ ایسی طاقت بن کے ابھرے کہ پوری دنیا کا اس کے بغیر گزارا نہ ہو. مگر افسوس کی جو اس میں جو غلطی ہے اس سوچ میں, وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ سن 1950 اور 60 کا امریکہ نہیں ہے, یہ سن 2018 کا امریکہ ہے, جس میں جو امریکہ کی جو اکانومی اور جو معیشت ہے وہ اتنی ڈیپلی انٹیگریٹڈ ہے کینیڈا کے ساتھ, میکسیکو کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, کہ اس قسم کی جو ڈپارچر ہے یا جو علیحدگی ہے وہ امریکہ کے لیے بہت مہنگی پڑ سکتی ہے.
اچھا, آگے چلتے ہیں. اس سے پہلے کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے منظر وسیم صاحب لندن سے, اور پاکستان سے نیوکلیئر فزسٹ ہیں ڈاکٹر اے ایچ نیئر, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے, رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ جہاں رنگ پروگرام سن رہے ہیں. اور آئیے اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, بات کریں گے ہم اسرائیل فلسطین کے بارے میں. فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس 20 فروری کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کر رہے ہیں. اس بات کا اعلان جمعرات کے روز کونسل کے صدر نے کیا. محمود عباس مشرق وسطی کے بارے میں ماہانہ عام اجلاس میں شرکت کریں گے, جو اسرائیل فلسطین معاملے پر توجہ مبذول کرتا ہے. ادھر اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے عباس کو دعوت دینے پر نکتہ چینی کی ہے. بقول ان کے, امریکہ کے خلاف اقدامات جاری رکھنے اور اسرائیل کے خلاف یک طرفہ اقدام لے جانے کی خواہش کا اظہار کرنے کے بعد عباس آج کی حقیقت کا مکمل ادراک نہیں کر پا رہے اور اپنے عوام کے بہتر مستقبل کے امکانات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پوچھتے ہیں انجم سے کہ کیا ہمارے ساتھ منظر وسیم صاحب ہیں. منظر صاحب, آپ سے میرا سوال ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے کی پیش رفت کے تناظر میں اور یہ جو ہم نے پس منظر آپ کو بتایا, آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین کے درمیان کسی بھی نوعیت کے مذاکرات یا رابطہ کاری کا امکان ہے؟
جی, الٹیمیٹلی تو مذاکرات کرنے ہی پڑیں گے, لیکن میرے خیال میں اس وقت کمنگ فیوچر مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی بن سکتا ہے ڈسکشن کا کوئی ماحول, کیونکہ جب تک جو یروشلم تھا وہ مین ایشو تھا جس کے اوپر کہ کمپرومائز کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. لیکن اگر اس کا کوئی ایسا کمپرومائز ہو جائے جو کہ سب کو ایکسیپٹیبل ہو, تبھی آگے بات چل سکتی ہے, جو کہ اس سینیریو میں ابھی نہیں لگتا کہ نیئر فیوچر میں کوئی بات بن سکتی ہے. اور جو کہ دونوں طرف سے ہی یہ جو ایک ایکسٹریم لیا گیا امریکہ کی طرف سے سٹانس, اس کی وجہ سے فلسطینیوں کے پاس روم نہیں رہ گیا فی الحال مینوور کرنے کے لیے. اگر وہ ڈسکشن کرنا بھی چاہیں گے تو لوکل جو پبلک ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں, اسلامک کنٹریز بھی اب فی الحال اس کے لیے تیار نہیں.
اچھا پروفیسر فیضان, امریکہ کا اب ان دونوں ملکوں کے درمیان امن لائے عمل طے کرانے میں کیا رول دیکھتے ہیں؟ بہت پرانا یہ نعرہ رہا, بہت پرانے انتظامیہ نے, مختلف انتظامیہ نے اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش بھی کی, اب یہ کہاں پر کھڑا ہے مسئلہ؟
اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ کا جو رول ہے وہ بہت تیزی سے بدل گیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہمیں یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ وہ کبھی سٹیٹس کو سٹیٹس کو نہیں رہنے دیتے, اس کو چینج کر دیتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. تو ان کا یہ جو اقدام ہے اس سے مڈل ایسٹ کا یہ حصہ, یعنی کہ فلسطین اور جو اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے یا ان کا جو مسئلہ ہے, اس کو فور فرنٹ پر لے آیا ہے, فرنٹ فوٹنگ پر آ گیا ہے لوگوں کے لیے. اور دوسری بات جو اس میں جو بڑی دلچسپ یا انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مجبور ہو گئے ہیں فیصلہ کرنے پہ کہ ہم نے اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے, اس سے امریکہ کا جو اثر و رسوخ عرب ممالک میں ہے وہ بہرحال اپنی جگہ رہے گا, کیونکہ ان کی جو ڈیپینڈنس ہے امریکہ پہ اور امریکہ کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں وہ بہت گہرے ہیں. البتہ امریکہ کی جو اثر و رسوخ ہے وہ مسلمان ممالک میں کم ہو گیا ہے پہلے سے, اور فلسطینی جو اتھارٹیز ہیں, فلسطینی اتھارٹی, ان کو پہلی دفعہ فلسطینین اتھارٹی جو ہے ان کو پہلی دفعہ امریکہ کے علاوہ کسی اور طرف دیکھنے کی کا موقع ملا ہے یا ان کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی ہے, اور یہ میرے خیال میں ان کے لیے بھی بہتر ہے اور امریکہ کے لیے بھی بہتر ہے. اب جو مذاکرات ہوں گے وہ زیادہ برابری, بالکل برابر تو نہیں ہوں گے, لیکن فلسطینی جو ہیں وہ شاید اپنے آپ کو زیادہ امپاورڈ محسوس کریں, کیونکہ امریکہ کے علاوہ اور بہت سے ممالک جو ہیں وہ ان کی مدد کو اور ان کی آواز میں آواز ملانے کو تیار ہیں, جس کا ہم نے مظاہرہ دیکھا یونائٹڈ نیشنز میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو اسرائیل ہے اس پر دن بدن پریشر بڑھا رہی ہے فلسطینی اتھارٹی اور فلسطینی, اس کا مجھے امید ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اس کا کوئی حل نکل آئے گا. لیکن اس وقت جو حالات ہیں اس میں یہ ہے کہ جو سٹیٹس کو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. اس سٹیٹس کو کی کروٹ کیا بدلتی ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا دھارا ہمیشہ اس طرف جاتا ہے جہاں جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو. تو میرے خیال میں اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ فلسطینی جو ویو پوائنٹ ہے وہ فور فرنٹ پہ آ رہا ہے, ان کی سپورٹ بڑھ رہی ہے, خاص کر یورپین یونین میں, کیونکہ یورپین یونین نہیں چاہتی کہ جو کرائسز ہیں ریفیوجیز کا, جو کرائسز ہیں مسلم کمیونٹیز کنٹریز میں یا عرب کنٹریز میں, وہ اور زیادہ ان, کیونکہ وہ بالکل نیکسٹ ڈور ہے مڈل ایسٹ سے, اور وہ نہیں چاہتے کہ اور زیادہ انفلکس جو ہے یہ ان کا ہو ریفیوجیز کا, یا جو مارل پریشر ہے وہ اور زیادہ بڑھے.
ٹرمپ انتظامیہ نے جمعے کے روز 7 کاروباری اداروں اور 6 افراد کے خلاف پابندیاں عائد کیں, جس کا مقصد لبنان میں قائم شدت پسند گروپ حزب اللہ کی دہشت گرد کاروائیوں کو روکنا ہے. محکمہ خزانہ نے کہا کہ یہ جرمانہ عائد کرنے کی جانب تعزیرات پہلا اقدام ہے جس سے حزب اللہ کو رقوم فراہم کرنے والے چیزوں کو اور یا وسائل کو کمزور کرنا مقصود ہے, جنہیں امریکہ پہلے ہی عالمی دہشت گرد قرار دے چکا ہے. اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حزب اللہ ایک دہشت گرد گروپ ہے جو سینکڑوں امریکیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے اور جس کلیدی ادارے کو ایران مشرق وسطی میں عرب ملکوں کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. مندر صاحب, کیا ان پابندیوں سے کسی بہتر نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے, یا آپ پھر سمجھتے ہیں کہ اس سے مخاصمت میں زیادہ ہی اضافہ ہوگا؟
میرے خیال میں تو یہ اگر جو لے رہے ہیں مزید سخت سٹینس لے رہے ہیں تو الٹیمیٹلی یہ ان کو ڈیل کرنا ہی پڑے گا انہی لوگوں سے, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اب جس طریقے سے حزب اللہ کو یا حماس کو بھی اگر آپ آئسولیٹ کرنا چاہیں گے تو اب اتنا مشکل یہ ہو گیا ہے, کیونکہ یہ جو یروشلم کا انہوں نے ایک سانس لیا, اس کی وجہ سے اگر ہم ڈویژن دیکھتے ہیں تو دنیا میں اب اسرائیل اور امریکہ الگ سے کھڑے ہیں, یورپ جو ہے وہ تک ان کو سپورٹ نہیں کر رہا. اور جہاں تک لبنان کی بات آئے گی, اس وقت جو ہے لبنان میں ریفیوجیز کے اوپر جس طرح کے جو سپورٹ کر رہے تھے عرب کنٹریز, انہوں نے بھی سپورٹ دینی بند کر دیے, تو ریفیوجیز کی بری حالت ہے وہاں پر. جو پلیج کیا گیا تھا پیسے دینے کا, اس میں سے بہت ہی کم پیسے دیے گئے عرب کنٹریز کی طرف سے. یہ وہ عرب کنٹریز ہیں جو کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اور یہ یروشلم کی اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد ایون جو کنٹریز تھے جس طرح کے سعودی عرب ہو گیا اور یونائٹڈ عرب امریٹس ہو گئے, یہ لوگ جو کہ اسرائیل کے قریب آ رہے تھے اور ریکگنیشن کی طرف جا رہے تھے, ان کے لیے بھی اب تقریباً یہ مشکل بن گیا, کیونکہ ایک ان کو کہتے ہیں ایک سٹک مل گئی ہے ایرانینز کو, اور اینٹی سعودی جو لابی بھی ہے اسلامک ورلڈ میں, کہ وہ اس کو کافی اس سے دیکھیں بیٹ دم سعودیز کو اور سعودیز کو بیک فٹ پہ جانا پڑ گیا. اب میرا نہیں خیال کہ اس ٹرم کے اندر جو ہے ٹرمپ کی کہ یہ اس کی طرف کوئی پیش رفت ہو سکے گی. اگر یہ سینکشنز لگائیں گے بھی تو وہ اتنا فائدہ اس کا نہیں رہے گا, کیونکہ جو دنیا جو ہے وہ بدل گئی ہے, وہ دنیا نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھی. اکانومی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بدل چکی ہیں. ایران کی جو ہے جی ڈی پی جو ہے وہ 350-350 billion dollars سے پہنچ گئی ہے. ترکی کی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو ڈیپینڈنسی جو ہے ویسٹرن کنٹریز کے اوپر اب تین ملکوں کی رہ نہیں گئی کہ آپ اکنامک سینکشنز لگا کے اور اس طرح کے چھوٹے گروپس کو روک سکیں, اور ان کی تو ویسے بھی اکانومی لوکل چل رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ چند لوگوں کے اوپر یہ سینکشنز لگ بھی جائیں گی تو اس سے فرق نہیں پڑنے لگا, اور نہ ہی حزب اللہ کو فرق پڑے گا, نہ ہی حماس کو فرق پڑے گا. اور امریکہ کے پاس جو ہیں جو آپشنز ہیں کوئی مینوور کرنے کے, وہ اور اپنے آپ کو محدود کرتا جائیں گے اس سے. تو میرے خیال میں پیس ٹاکس کے معاملے میں اس سے مشکل ہی بنے گی اور فائدہ نہیں ہوگا.
اچھا, شکریہ منظر, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ ہیں, اور ابھی ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر اے ایچ نیئر. لکی مروت سے انعام اللہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم انعام صاحب.
وعلیکم السلام میڈم. میرا پوچھنا یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی مسائل ہیں, کشمیر ہے, فلسطین ہے یا افغانستان ہے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آخر اس میں کچھ مفادات ہیں یا یہ کاروبار بن چکے ہیں یہ مسئلے مسائل, یا آخر وجہ کیا ہے؟ تھینک یو.
گلفام اورک سے ایجنسی. جی گلفام صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام میڈم. آپ مہمان حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو موجودہ امریکہ کی پالیسی ہے افغانستان سے لے کر اور فلسطین تک, اس پالیسی سے امریکہ کو کوئی کامیابی کی گنجائش ہے جو یہ جو کرتا رہتے؟ خدا حافظ.
بہت شکریہ. تو یہ سوال ہمارے سامنے ہے. پروفیسر فیضان عینی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ امریکہ کا کیا رول ہوگا اور کیا رول ہو سکتا ہے. ابھی جو منظر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ بہت سارے ممالک کی جو پہلے ڈیپینڈنس کی صورت ہوتی تھی ان ملکوں بڑی طاقتوں کے اوپر, وہ اب کم ہوتی جا رہی ہے, اس لیے بہت ساری وہ باتیں جو پہلے کام کرتی تھیں وہ اس طرح سے کام نہیں کر پاتی. تو اب آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے ڈاکٹر اے ایچ نیئر. ہم بات کرتے ہیں امریکہ کے محکمہ دفاع یا پینٹاگون کی, جس نے 2018 کا نیوکلیئر پوسچر ریویو جاری کیا ہے, جس میں جوہری صلاحیتوں اور امریکہ کے موجودہ ذخیرے کو کسی ممکنہ جوہری حملے کو روکنے کے لیے جدید تر کرنے کے بارے میں بات ہوئی ہے. اور جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں, نیوکلیئر فزسٹ ہیں ڈاکٹر اے ایچ نیئر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی میں, مجھے تو آواز آ رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آ رہی ہے. ڈاکٹر نیئر یہ فرمائیے گا کہ ایک ایسے وقت میں جب جوہری ہتھیاروں پر قابو پانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, مختلف معاہدے ہوتے ہیں, مختلف کانفرنسیں ہوتی ہیں, پھر اس نوعیت کے جائزے مرتب کرنے یا انہیں جاری کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ دنیا میں نیوکلیئر ہتھیاروں کو ختم کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا. اس نے نیوکلیئر ہتھیاروں پہ کنٹرول اور ان کے پھیلاؤ کے بارے میں تو معاہدوں کو کے بارے میں بہت سیریس ہے
جی.
اور نہیں چاہتا کہ دوسرے ممالک تک یہ ہتھیار پہنچے. تو اس کی جو میں نے جو بات کی ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی جولائی کے مہینے میں جب یونائٹیڈ نیشنز نے, اقوام متحدہ نے ایک معاہدہ ترتیب دیا کہ تمام نیوکلیئر ہتھیاروں کو بین کر دیا جائے, تو اس کی حمایت کسی بھی ایسے ملک نے نہیں کی جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں. اگر ان کے اندر کوئی اس بات کی روش ہوتی کہ وہ ہتھیاروں کو ختم کرنا چاہتے تو پھر وہ اس معاہدے کی حمایت کرتے اور کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے, ہم راستہ طریقہ جو ہے ہم بتاتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کیا. تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ جتنے لوگوں کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں وہ ہتھیاروں کو کنٹرول تو کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ کم بھی ہو جائیں, وہ اتنے زیادہ نہ رہیں, لیکن رہیں ضرور. اور یہ کہ وہ بالکل تلف کرنے کے بارے میں, ان کو تلف کرنے کے بارے میں جتنے بھی معاہدے وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں ان کی وہ حمایت نہیں کرتے. لہذا یہ جو نیوکلیئر پوسچر ریویو امریکہ نے بنایا ہے یہ بالکل اسی کی عکاسی کرتا ہے.
اچھا,
انہوں نے اس معاہدے کے اس پوسچر ریویو میں جو ریویو ہر سال یہ کرتے رہتے ہیں امریکی, وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں, دیکھیے کہ اوباما نے صدر بننے کے بعد پراگ میں ایک بہت بڑی تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہتھیاروں کو ختم ہونا چاہیے, اور لوگوں نے بہت اس کی تعریف کی تھی, اور میرے خیال میں اسی بنیاد کے اوپر ان کو امن کا نوبل پرائز بھی ملا تھا. لیکن ان کے 8 سال کے دور میں ہتھیار ختم نہیں ہوئے, نہ صرف کہ ختم نہیں ہوئے بلکہ ہتھیاروں کو جدید تر بنانے کے لیے جو بجٹ ہوتا ہے اس کا بہت بڑا حصہ ان ہتھیار کے اداروں کو ملا. لہذا وہ بھی جب یہ کہہ گئے کہ ہتھیاروں کو ختم ہونا چاہیے,
لیکن
تو اس کے باوجود بھی امریکہ نے اس طرح کوئی قدم نہیں اٹھایا.
اچھا,
اور اب بش, اب جو ٹرمپ ہیں وہ تو بالکل ہی الٹی سمت میں چلنے والے ہیں, لہذا انہوں نے تو دشمن بنا لیے ہیں, کوریا اور ایران ان کے دشمن ہیں, چین اور روس ان کے دشمن.
جی چلیے اسی سے سوال کرتے ہیں, یہاں پروفیسر فیضان ہے ہمارے پاس. پروفیسر فیضان, آپ کے خیال میں اس جائزے کے اجرا کا مقصد کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ شمالی کوریا جیسے ملکوں کے لیے انتباہ کی طرح ہے؟
میرے خیال میں نارتھ کوریا کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی لیٹسٹ ایک رپورٹ جو ہے وہ کنفرم کی ہے ٹنگٹن پوسٹ نے, جس میں ہفنگٹن پوسٹ جو ہے اس میں, کہ جو رشیا ہے وہ کینیان کے نام سے ایک بہت بڑا جو ویپن ہے نیوکلیئر ویپن بنا رہا ہے. تو ایک طرف تو نارتھ کوریا ہے جو کہ جو نیوکلیئر پے لوڈ جس کو کہتے ہیں وہ ڈلیور کر سکتا ہے اور اس کی کیپیبلٹی رکھتا ہے, اور دوسری طرف ہم رشیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا ویپنز بنا رہا ہے جو نیوکلیئر آرمز ہیں وہ ڈٹرنس کے طور پہ کام کرتے ہیں, اور اسی لیے پاکستان نے اس پہ بہت زیادہ امفسس دیا ہے, اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرا جو ملک ہے جس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے یا جس سے آپ کو خطرہ ہے, اس کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے پاس اتنی ڈٹرنس موجود ہے کہ اگر اس نے حملہ کیا تو آپ کے پاس کچھ بچ جائے گا اس پر حملہ واپس کرنے کے لیے. اسی لیے اتنے زیادہ نیوکلیئر بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ یورپ میں نصب کیے گئے اور وغیرہ وغیرہ. اب اس صورتحال میں دیکھتے ہوئے, اور ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نیوکلیئر ویپن کسی زمانے میں بہت ایکسپینسو ہوتے تھے, ٹیکنالوجی بہت چینج ہو چکی ہے, ایکسیسیبلٹی چینج ہو چکی ہے, اور اب اس کو حصول کے طور پہ کہ ایک اچھا ڈیٹرنس ہے جس پہ زیادہ پیسے نہیں لگتے تو آپ وہی ڈیفنس کا بجٹ کہیں اور استعمال کرتے ہیں. یہ پروسیس اور یہ تھنکنگ جو ہے وہ پاکستان میں بھی پریویلنٹ ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں جو امریکہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسا پوسچر دکھائے جس میں رشیا یا نارتھ کوریا جیسے جو ملک ہیں ان کو ڈائریکٹ یہ میسج دیا جا سکے کہ اگر آپ نے نیوکلیئر کی طرف آنا ہے تو ہم اس کے لیے بھی ریڈی ہیں, بہتر ہوگا کہ آپ نہ کریں, لیکن اگر آپ آئیں گے اس طرف تو ہم آپ کے لیے ریڈی ہیں اور آپ کو آپ سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, یہ بھی جانتے ہوئے کہ نیوکلیئر وار میں کوئی ونرز نہیں ہوں گے, کوئی یہ جنگ جیت نہیں سکتا.
اچھا, اب میرا سوال ہے ڈاکٹر نیئر سے کہ ڈاکٹر نیئر, 1970 سے لے کر اب تک امریکہ, روس, برطانیہ, چین اور فرانس سمیت کوئی 190 ملک ایسے ہیں جنہوں نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے یعنی این پی ٹی نیوکلیئر نان پرولیفریشن کا جو معاہدہ تھا اس پر دستخط کیے ہیں. اس پر انڈیا, اسرائیل اور پاکستان نے کبھی دستخط نہیں کیے. شمالی کوریا نے بھی اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. اب یہ آپ مجھے بتائیے گیا کہ جب اس معاہدے پر دستخط ہو گئے تو جن ملکوں نے یہ دستخط کیے ہیں, ابھی آپ نے اس کی تفصیل بتائی وہ تو کبھی جوہری ہتھیاروں کی دور سے الگ نہیں ہوئے, یہ معاہدہ کس حد تک سمجھوتا مؤثر ہے اور کس طرح سے نیوکلیئر یہ جو دوڑ ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں؟
دیکھیے, یہ جو این پی ٹی ہے, نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی, عدم اثر پھیلاؤ کا معاہدہ, یہ بنیادی طور پہ پھیلاؤ کو روکتا ہے, نیوکلیئر ہتھیاروں کو ختم نہیں کرنے کا معاہدہ ہے, یہ اس کا معاہدہ نہیں ہے. لہذا نیوکلیئر ہتھیار رکھنے والے ممالک نے اس کے اوپر دستخط کر دیے. اسرائیل, ہندوستان اور پاکستان اس کے دستخط کرنے سے باہر تھے اور ان پہ پابندی تھی کہ اگر وہ داخل ہوں گے اس معاہدے کے اندر تو غیر اسلحے والے ملک کے طور پہ داخل ہوں گے جن کے پاس ایٹمی اسلحہ نہیں ہوگا, لیکن وہ باہر رہتے ہوئے اس کے بعد انہوں نے تماشے کر لیے, اب وہ ایٹمی اسلحہ ان کے پاس موجود ہے. کوریا جو ہے وہ الگ ہو گیا, الگ ہو کے اس نے بھی تماشے کر دیے. تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ پھیلاؤ کو تو روکتا ہے لیکن ایٹمی ہتھیاروں کو ختم نہیں کرتا. چنانچہ اس کے اندر ایک شرط تھی, آرٹیکل 6 کے تحت, کہ جتنے لوگوں کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے وہ ان کو تلف کرنے کی طرف آگے اقدامات کریں گے. اب آدھی صدی گزر گئی, 1968 میں یہ معاہدہ بنا تھا, 2018 ہے, آدھی صدی میں ابھی تک ان ممالک نے جن کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں انہوں نے ان کو ختم کرنے کی طرف کوئی پیش رفت نہیں کی, کوئی پیش رفت نہیں, صرف عدم پھیلاؤ کے معاہدوں کی طرف پیش رفت ہوئی ہے ختم کرنے کی طرف. اب جب یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے ایک معاہدہ قبول کر لیا 27 جولائی سن 2017 میں, تو اب وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو لہٰذا ہم کو تو بالکل بالکل ان کی نیتوں کے اوپر شبہ ہے. ہم سمجھتے ہی ہیں کہ ان کی نیت نہیں ہے کہ یہ ہتھیار ختم ہو تاکہ ان کی اجارہ داری ختم ہو.
اچھا, اب ہم آخری سوال ہے میرا منظر صاحب سے. منظر صاحب, آپ یہ بتائیے گا, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بتا ہی رہے تھے کہ اسرائیل, بھارت اور پاکستان نے اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے, شمالی کوریا نے بھی الگ ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے نیوکلیئر ہتھیار جو ہے ان میں پیش رفت کی اور اپنے ہتھیار بنا لیے. ہم روزانہ نت نئی ہمارے پاس بیانات آتے ہیں جس میں بڑی بڑی عالمی سطح پر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہتھیاروں کی دوڑ سے الگ ہو جانا چاہیے, خاص طور پر جوہری ہتھیاروں کے لیے جس کے لیے جاپان کی مثال دی جاتی ہے, ہیروشیما اور ناگاساکی کا معاملہ اٹھایا جاتا ہے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ عالمی سطح پر انسانی بنیادوں پر جوہری ہتھیاروں کو روکنے کی کوئی صورت ہو سکے گی؟
یہ ایک ہی صورت ہو سکے گی. الٹیمیٹلی ایک وقت آئے تاریخ میں جب کہ سب جتنے ممالک ہیں وہ سیکیورٹی ہے وہ گارنٹی کر رہی ہے, یونائٹیڈ نیشن جیسی کوئی آرگنائزیشن جس میں کہ جو کنٹریز ہیں وہ تھریٹن نہ فیل کریں. جب کوئی بھی کنٹری تھریٹن فیل کرتا ہے, آپ ایران لے لیں یا نارتھ کوریا لے لیں یا پاکستان لے لیں یا ایون انڈیا لے لیں, تو ان کے پاس آپشن نہیں رہتا, آپ اسرائیل بھی لے لیں اس میں, کہ ان کے پاس آپشن نہیں رہتا کہ وہ اپنی سب سے پہلے اپنی سروائیول جو ہے اس کو سیکیور کریں. اس کے لیے ان کے پاس جس طریقے سے ابھی کہہ رہے تھے کہ چیپسٹ آپشن یہی ہے, جو ٹیکنالوجی ان کے پاس اویلیبل ہو جاتی ہے تو ان کے لیے ان کو تھریٹن آپ کریں گے تو یہی ہوگا. تو ایک تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے جو ایک شروع میں بنایا گیا تھا جس اسپرٹ کے تحت یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل, اگر اس لیول پہ اس کو تھوڑا سا کر سکیں, ایسی کوئی اینٹی جو کہ انفورس کر سکے دنیا کے اندر سیکیورٹی اور ایک دوسرے ملک کے اندر انٹرفیئرنس. اب جس طریقے سے پراکسی وارز ہو رہی ہیں اور انٹرفیئر کیا جا رہا ہے, جس طرح بھی ایک آرٹیکل پاکستان کے بارے میں انڈین اخباروں میں چھپا کے وہ ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں انٹرفیئر, تو اس طرح کی سچویشن, جب یہ تھریٹ اس طرح کی سچویشن ختم ہوگی تبھی آگے پیس کی طرف چل سکیں گے قدم. لیکن ادروائز میرا مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسٹیٹس کو ہے اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اور آل دو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نو آبادیاتی جو سسٹم تھا, استعمار کی جو قوتیں تھیں وہ بہت ویک ہو گئی ہیں, لیکن اب اس کے باوجود بھی ہم پیس کی طرف نہیں جا رہے, اور جب تک یہ تھریٹن کرنا بند نہیں کریں گے کنٹریز کو, تو کوئی بھی اپنے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو ڈسپوز نہیں کرے گا.
اچھا, آخری سوال میرا ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر نیر, یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی آپ نے منظر وسیم صاحب کی بات سنی, آپ کوئی امکان دیکھتے ہیں اس بارے میں کہ نیوکلیئر جو انرجی ہے اس سے جہاں بہت فائدہ مند چیزوں کی طرف بھی کام لیا جا سکتا ہے, اس طرف آنے سے روکنے کے لیے واقعی عالمی سطح پر کسی طرح کی کسی کوشش کا کوئی آپ امکان دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر نیر ہیں ہمارے ساتھ.
2017 میں جو معاہدہ یونائٹیڈ نیشنز کے اندر ہوا, جس کے اوپر اب تک کئی ممالک جو ہیں وہ کبھی دستخط کر رہے ہیں, کچھ خوفزدہ ہیں کچھ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, کہ 50 ممالک اس کو ریٹیفائی کر دیں گے, دستخط کرنے کے بعد اس کو ریٹیفائی کر دیں گے تو پھر اس وقت وہ معاہدہ قانون عالمی قانون بن جائے گا. لیکن اس کے باوجود جو اس کو اس میں شامل نہیں ہوگا وہ اس سے باہر ہوگا, اپنی منمانی کرے گا.
جی,
بنیادی طور پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان پر دباؤ پڑے کہ وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہو جائیں, لیکن وہ اس معاہدے میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ سکہ رائج الوقت یہ ہے کہ اگر آپ اپنی قوت بڑھانے کے واسطے اپنے پاس مہلک ترین ہتھیار بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کو بنا سکتے ہیں تو بنائیے, آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ جو بات ہے یہ بڑی خطرناک ہے. اس قسم کی چیز کو صرف وہی لوگ روک سکتے ہیں جن کے پاس بہت ہتھیار ہیں. دیکھیے, امریکہ کے دو بہت بڑے دانشور ابھی حال ہی میں لکھ چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی انہوں نے لکھا تھا کہ سمارٹ ٹیکنالوجیز کے مقابلے میں نیوکلیئر ہتھیار بیکار چیز ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت اچھی یہ بحث تھی، گفتگو تھی، کسی وقت اس پر مزید تفصیل سے ہم بات کریں گے کہ جوہری مقاصد اور جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں دنیا کس حد تک آگے جاری ہے اور اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے، میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور ہمارے ساتھ انجینئر تھے السینڈوز۔ بہجت اجازت چاہتی ہے، آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی اسی پروگرام میں اور انہیں پروگراموں میں، ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے، اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ یہ بتاتے ہوئے کہ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے، کچھ تو کہیے، یہ پروگرام آپ کے لیے شہناز عزیز پیش کرتی ہیں اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔